السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ اور انجینئر ہیں ڈین کرافٹن۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے افغان صدر اشرف غنی، ان کا بھارت کا دو روزہ دورہ آج مکمل ہوا، $1 ارب ایک نئی امداد افغانستان کے لیے کابل کے لیے بھارت کی جانب سے، دونوں رہنماؤں کی یعنی پریزیڈنٹ اشرف غنی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی تفصیلی ملاقات اور دو طرفہ تعلقات بڑھانے پر اتفاق، ٹیررزم ریجن کے اندر اس کے اوپر کنسرنز، اس پہ ہم بات کریں گے۔ پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ ہے ہیومن رائٹس واچ، انسانی حقوق کا یہ عالمی تنظیم، بین الاقوامی تنظیم، وہ مطالبہ کر رہی ہے پاکستان سے کہ افغان مہاجرین کو زبردستی ملک بدر نہ کیا جائے۔ پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، بات ہوگی پاکستان کے اندر ایک بار پھر آنر کلنگ یعنی عزت کے نام پہ قتل کا ایک اور دلخراش واقعہ، ایک افسوس واقعہ جس میں ایک خاتون کو اور ایک شخص کو ہلاک کر دیا گیا، اور یہ کوئی فار فلنگ ایریاز میں نہیں ہے بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب، اس کے سیٹلڈ ایریا کے اندر، میاں چنو کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پروگرام کا ہمارا اگلا جو حصہ ہوگا اس میں جس سٹوری پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملینز آف ایسے بچے جو پناہ لینے پہ دوسرے ممالک میں دوسری جگہوں پہ مجبور ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد سکولوں میں نہیں جا پا رہی ہے، تو ایک بہت بڑا انسانی بحران ہے اور بنیادی انسانی جو حقوق ہیں ان کا بھی استحصال ہو رہا ہے۔ یو این کی یہ رپورٹ ہے، کیسے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ آخری حصہ امریکہ کے اندر صدارتی جو دوڑ ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی بھارت کے دو روزہ دورے پہ تھے، آج ان کا یہ دوسرا دورہ دو روزہ دورہ مکمل ہو گیا ہے۔ بھارت نے کابل کے لیے $1 ارب کی نئی امداد کی پیشکش کی ہے۔ بھارت ایک بڑے کلوز اور اچھے دوست کی حیثیت سے افغانستان کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے، اور مالی امداد کی بات ہو، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کی بات ہو، تو بھارت کی جانب سے کافی مدد کی گئی ہے افغانستان کے لیے۔ دوسری اہم بات یا اہم پیش رفت اس دورے میں یہ تھی کہ ایک بڑی تفصیلی ملاقات رہی صدر اشرف غنی کی اپنے میزبان وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ، اور اس تفصیلی ملاقات میں وسیع تر امور پہ اور باہمی جو تعلقات ہیں ان کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا، باہمی مفادات پہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان دونوں ملکوں کے ان رہنماؤں نے انسداد دہشت گردی جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا اور جس کو ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کچھ اس انداز میں کہ انسداد دہشت گردی اور خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ خطے کے اندر سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جو بڑھتا ہوا تشدد ہے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ اس میں اشارہ پاکستان کی جانب تھا۔ یہ ہمارا موضوع ہے، پاکستان کسی بھی طرح خطے کے اندر کسی بھی طرح کے ایسے کردار کی نفی کرتا ہے یا اس کی تردید کرتا ہے جس سے امن کو خدشہ ہو یا امن کو خطرہ لاحق ہو۔ پاکستان کا یہ خیال ہے کہ افغانستان ہو یا بھارت، وہ دونوں ملکوں کے تعلقات کا بھی اس طرح سے اس سے شاکی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ خطے کے اندر چاہتا ہے کہ پوری طرح سے امن قائم ہو۔ انالیسز ہم لیں گے، ہمارے ساتھ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب موجود ہیں، ممتاز ڈیفنس انالسٹ ہیں۔ بھارت سے ہمیں پشپندر کمار صاحب جوائن کریں گے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور افغانستان سے ہمارے ساتھ لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افغان انالسٹ میر وائس افغان، پاکستان اور افغان افیئرس، پاکستان اور اس ریجن کے اندر افغانستان اور انڈیا ریلیشن شپ، ان تمام ایشوز کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں۔ بےحد شکریہ تمام مہمانوں کا۔ پشپندر ہمارے ساتھ ہیں بھارت سے، تو ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان کا نمبر دوبارہ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر عمران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میر وائس افغان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، دو روزہ یہ دورہ تھا، یقیناً آپ ایک ڈیفینس انالسٹ کی حیثیت سے آپ کی نظریں ہوں گی۔ جو آج سٹیٹمنٹ جاری ہوا، نام تو نہیں لیا گیا لیکن کنسرنز تھے کہ جو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے تشدد ہے، دونوں ملکوں کا یہ خیال ہے، اور گاہے گاہے یہ باتیں کھل کے بھی سامنے آتی ہیں، آج اشارتاً آئی ہیں، وہ بلیم کرتے ہیں پاکستان کو یا پاکستان کی پالیسیز کو کہ وہ ریجن کے اندر کسی نوعیت کی جو ملیٹنسی ہے وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ آپ کا انالیسس کیا ہے؟
دیکھیے، میں اس کو جنرل ایک بہت بڑے پیمانے میں پہلے دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کو آئسولیشن میں دیکھیں گے تو میرے خیال میں ہم شاید اس سے صحیح یا غلط نتائج نہ اخذ کر سکیں۔ میرے خیال میں انڈیا کی جو ابھی پالیسیز چل رہی ہیں، جہاں پہ وہ شام کو $500 ملین دینے کی بات کرتے ہیں، شاہ آباد ایران میں کوئی $500 ملین سے لے کر $1 بلین کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی افغانستان میں $1 بلین کی وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ایڈ دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی رمادی کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب مکمل طور پر अमेरिकन कैंप में आ गया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये तमाम जो बांध रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं, वो इस बात की भी हमारी चर्चा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका की ऑफ शोर बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी का मुकम्मल तौर पर हिस्सा बन चुका है और इसका सबसे बड़ा सबूत दिया कि उन्होंने लॉजिस्टिक बेस भी कभी एग्रीमेंट साइन कर लिया है अमेरिका के साथ। तो अगर हम ये देखें कि इंडिया अब ऐसा लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर अमेरिकन कैंप में जा रहे हैं, बात समझ में आती है।
लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक इंडियन एनालिस्ट भी आपसे ये सवाल कर सकता है कि पाकिस्तान एक तवील अरसे से अमेरिकन कैंप में है, पाकिस्तान तवील अरसे से अमेरिका का इत्तेहादी है, इस पूरी वॉर में फ्रंट लाइन स्टेट रहा है, तो कैंप में जाने से अगर ऐसे पर्क्स या प्रिविलेजेस मिलते हैं तो फिर तो ये पाकिस्तान को हासिल ज़्यादा होने चाहिए थे। पाकिस्तान की अगर हम देखें ट्रेडिशनल रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, तो वो कई हवालों से ज़्यादा अग्रेसिव और क्लोज रही है।
बात सही आपकी, जैसे अब पाकिस्तान के जितने प्रोवाइड अमेरिका ने उठाए थे उन्होंने उठा लिए, अब उनकी ख्वाहिश ये थी कि पाकिस्तान अमेरिका के लिहाज के ऊपर अफगानिस्तान का मसला हल कर दे। अनफॉर्चुनेटली जो भी वजूहत थे वो काम नहीं हो सका। अब पाकिस्तान से उनका उनकी तवज्जो हट गई है, अब वो ज्यादा तवज्जो जो है वो अभी इंडिया को दे रहे हैं। अब क्यों काम अमेरिका और नेटो और आईएसएफ कोशिश नहीं कर सकी अफगानिस्तान के अंदर, अब वो भी चाहेंगे कि इंडिया उनके बिहाफ पर ये काम करे और ये उनकी ऑफशोर बैलेंसिंग स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान इसके अंदर बदल ना पा सका। जहाँ
अगर हम आपकी इस थ्योरी को दुरुस्त भी मान लें तो आपको लगता है कि ये ज्यादा प्रोडक्टिव होगी
हिंदुस्तान को बहुत मुद्दा होना पड़ता है कि नतज क्या निकलते हैं।
अगर आपकी इस थ्योरी को मान लिया जाए कि ये नई
इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत पुराना एक उनका इल्जाम है अभी तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। अगर पाकिस्तान के बारे में मुझे कहते हैं कि अफगानी नेशनल या अफगान तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे हैं या उनके एक्टिविटीज को नहीं कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है। यही बात पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में भी कह सकते हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह अफगानिस्तान में बैठ कर और तहरीके तालिबान पाकिस्तान वहाँ से पाकिस्तान के अंदर ये तालिबान मुहैया कर रहे हैं। आर्मी कॉलेज की पिशावर, चाकसदा यूनिवर्सिटी और बड़ा बड़े देश पिशावर से हम देखिए सब उधर से लोग आए जिन्होंने किए। तो ये न्यूक्लियर जो है किसी से हमें नहीं ले जाएगी। और आखिरी बात जो कश्मीर में अभी हो रहा है, अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लोग आ रहे हैं अभी काम कर रहे हैं, भाई कश्मीर के अंदर जो है इतनी बड़ी स्ट्रेंथ निकल हुई है जो कि आर्मी जो है वो उसको बहन कर रही है, तो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ की मौजूदगी में कहाँ से ये सारी इन्फिल्ट्रेशन कर रही है, कहाँ से लोग जाकर ये सारे काम कर रहे हैं,
भारत से लेते हैं जी, भारत से
इनको उनकी मदद कर रहे हैं
जी, भारत से पुष्पेंद्र
इसको थोड़ा सा ठंडे दिल से और लॉजिकली इस सारी सिचुएशन को देखना पड़ेगा। अगर इंडिया
अब जरा भारत से हम नुक्ता नज़र लेते हैं और अफगान आवाम का भी नुक्ता नज़र जानने की कोशिश करते हैं। अब पुष्पेंद्र कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, दिल्ली में बेस्ड हैं। पुष्पेंद्र साहब बहुत शुक्रिया आपका। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब, उनका भारत का दो रोज़ा दौरा और जिस नौत की इंगेजमेंट से मुतालिक एक स्टेटमेंट भी सामने आया है, एक अरब डॉलर की इमदाद भी है और फिर सिक्योरिटी कंसर्न इशारा पाकिस्तान की जानेब, उसका एनालिसिस या रिएक्शन आप पाकिस्तान से सुन रहे थे। आपकी राय लेना चाहूँगा, कितना ये दौरा सिग्निफिकेंट रहा और ऐसा क्यों कर है कि जब भी भारत और अफगानिस्तान की इंगेजमेंट होती है इस्लामाबाद में तशवीश होती है। आपके ख्याल में इंडिपेंडेंटली बताएँ कि ये तशवीश कितनी जेन्युइन है या पाकिस्तान के जो तहफ़ात हैं आपको लगता है कि वो गैर जरूरी हैं, क्या कहेंगे आप?
देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो कंसर्न है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है, वो एक इंडिपेंडेंट सावरिंग नेशन है, उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है और किस तरीके की साजिश कर रहा है, उसमें किस तरह से उसको घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी कंसर्न है उसकी और वो जायज है, उस पर मेरा मानना यह है। लेकिन इस वक्त भारत का पर्सपेक्टिव ये है, यहाँ हिंदुस्तान में तमाम दानिश्वर और तजियाकार जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं और जो तमाम चीजें आ रही हैं बाहर निकल के उससे ऐसा लगता है कि इस पूरे रीजन के अंदर तीन मुल्क हैं जो इस्लामिक मुल्क कहलाते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो और वो पाकिस्तान हो। लेकिन भारत की कोशिश ये है कि पाकिस्तान को, जो कि भारत का मौकिफ है कि टेररिज्म के ऊपर, उसको अलग थलग कर दिया जाए। तो सबसे पहले उसकी कोशिश है कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जो दो इस्लामिक मुल्क हैं, कम से कम वो भारत के साथ खड़े हों। तो जो भारत के ऊपर इल्जाम लगता है कि वो पाकिस्तान के साथ एक ट्रेडिशनल उसकी दुश्मनी है, लिहाजा काफी मनगढ़ंत किस्म के वो इल्जाम तराशी करता है। लिहाजा अगर ये दो मुल्क खड़े होकर के पाकिस्तान के टेररिज्म को बोलेंगे, उसके बारे में तश्वीश पेश करेंगे, उसके बारे में पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेंगे, तो भारत का मौकिफ जो है बैरुल अक्वामी उस पर मजबूत होता है। तो ये भारत की तरफ से कहा जा रहा है। लिहाजा इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि चाहे गनी साहब हो या इस वक्त जो है बांग्लादेश में हो, उस दोनों तरफ भारत जो है एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि ट्रेड की कोशिश भी कर रहा है, इमोशनल रिलेशन भी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, फाइनेंशियल मदद की बात भी कर रहा है। तो ये मैं मानता हूं कि भारत जिस तरीके से अपनी पोजिशनिंग कर चुका है, जो पाकिस्तान का एक बड़ा ट्रेडिशनल दोस्त रहा है अमेरिका, और वॉर एंड टेरर में भी पाकिस्तान उसके साथ रहा है, लेकिन उस वॉर एंड टेरर के बावजूद भी आज अमेरिका का रुख पाकिस्तान के तई बदला हुआ है, जिसका भारत पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहता है।
ये आपका एनालिसिस है कि भारत भी उसका एडवांटेज लेना चाहता है, क्योंकि वॉर ऑन टेरर के ऊपर पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान कोऑर्डिनेशन उस नौयत की कोऑर्डिनेशन रही है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो उस नौयत का नहीं, उस तवार हो सका जिसकी जरूरत
है। उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि वॉर ऑन टेरर तो पाकिस्तान ने लड़ी, लेकिन खुद अमेरिका ने बहुत हद तक, अगर यहाँ लोग मानते हैं कि यकीन नहीं किया, इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को वॉर ऑन टेरर के नाम पर इस्तेमाल तो किया, लेकिन पाकिस्तान की जो ईमानदारी थी, पाकिस्तान की जो उसके साथ थी, उसको शायद बहुत ज्यादा इंटरनेशनल फोरम पे कहीं रिकॉग्निशन नहीं मिला। इसलिए आज मौका मिलते ही वो पाकिस्तान के खिलाफ कई बयान लगातार आ रहे हैं, भारत के अखबारों में आ रहे हैं, सीधे तौर पे वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप अपनी सरजमीन से ये खत्म करें, टेरर कैंप खत्म करें। तो उससे लगता है कि अमेरिका के साथ जो उनकी दोस्ती थी वो वक्त की जरूरत जरूर थी, और पाकिस्तान शायद इसको एक लंबी दोस्ती समझ रहा था। लिहाजा आज जो हालात बिगड़े हुए हैं या बदले हुए हैं, उसमें उसको एक बड़े बाजार की जरूरत है, और भारत के अंदर सवा करोड़ की जो सवा अरब की जो पॉपुलेशन है, उस बड़े बाजार के चलते जो बिजनेस है, जो पैसा है, जो रोजगार है, उसके चलते शायद पाकिस्तान उसकी वो जरूरत पूरी नहीं कर सकता जो भारत कर रहा है।
ठीक है, मैं इस पे आता हूँ कि वैसे भारत मजीद इसकी जरूरत कैसे पूरी कर सकता है। जैसे ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब ने कहा कि बाजार जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो भारत की जानिब जा रहा है, और इस वार में वो उसको फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पर सामने अगर रखना भी चाहता है, ये अगर एनालिसिस दुरुस्त हो, तो भारत इंगेज कैसे करेगा, रोल कैसे प्ले करेगा, मैं आपको बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं मीर वाइज अफगान से, लंदन बेस्ड एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत और उस रीजन के इश्यूज़ के। मीर वाइज साहब बहुत शुक्रिया आपका। सदर अशरफ गनी का ये आठवीं मुलाकात थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये सिग्निफिकेंट इसलिए भी था, एक तो ज़ाहिर फाइनेंशियल असिस्टेंस नई दिल्ली से अशोर कराई गई है, और दूसरा ये कि टेररिज्म के ऊपर जो इस वक्त कंसर्न्स हैं उसमें भारत और अफगानिस्तान उनका मौकफ एक होता हुआ नज़र आता है। दूसरी जानब हमारे दोनों पैनलिस्ट का ख्याल ये है कि इसमें अमेरिका की भी उनको मुकम्मल हिमायत हासिल है। क्या वाकईतन आपको लगता है कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने की बात हो तो वहाँ पे जो फोर्सेस इसके खिलाफ लड़ रही थी उनकी कहना चाहिए कि अलायंस में या इत्तेहाद में कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं या आ सकती हैं, और हालिया दौरा बजाते खुद अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के अवाम के लिए कितना अहमियत कहाँ मिल रहा है भारत के साथ?
देखिए, ये तो वाजह ज़ाहिर बात है, अफगान आवाम के लिए और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए ये दौरा बहुत ही अहम है, और इस दौरे के साथ साथ बहुत सारे अहम नुकात उठी है, और उसमें से एक जो $1 अरब की मदद इंडिया की तरफ से वो भी इसमें शामिल है, और इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में बहुत सारी काम किया हुआ है और उन काम को लोगों ने देखा हुआ है। इस बार भी लोग इतमाद कर रहा है कि हाँ, अगर इंडिया को वहाँ पे काम करने की बात कर ले तो कर लेगा। दूसरी जानिब अगर हम देख लें कि अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी या उनकी जो हमला ग्रुप थे वो क्या कोशिश कर रहा है या क्या कोशिश में मसरूफ है, वो यूँ है, इसकी दो फलों मौजूद है। एक ये है कि वो पाकिस्तान को अपनी अंदाजी अपनी तरफ से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, और उन्हें ये साबित करने की कोशिश में मसरूफ है कि हम अगर आप मेरी तरफ या आप लोग हमारी तरफ नहीं आ सकते या हमारी मदद नहीं कर सकते तो खिते में کوئی اور اس طرح کی ملک موجود ہے جو وہ ہماری مدد کرنے کے لیے کھلے عام آ سکتا ہے اور انہوں نے مدد کرنے کی مدد کرنا ثابت بھی کیا ہوا ہے. ایک تو یہی بات ہے. دوسری جانب اس طرح اب لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خطے میں افغانستان کے لیے ایک اچھی اور مخلص پارٹنرز کی تلاش میں ہے. جو وہ پارٹنر پہلے تو یوں سوچ رہا تھا کہ شاید پاکستان ہو, لیکن اس بار اشرف غنی احمدی کے آمد کے بعد جب انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنی آپ کی تعلقات ہموار کرنے کی کوشش کیا اور اسی کے بعد بھی پاکستان کی طرف سے نگیٹو جواب آیا, تو اس وقت شاید یہ اسی پہ کام شروع کیا ہوا.
اچھا میں آپ سے افغان صاحب ایک موڈیلٹی پہ بات کرتا ہوں. اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نئے پارٹنر تلاش کرے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, اور ایک خیال یہ بھی ہو کہ اس کا جو ہب ہے وہ پاکستان کے ٹرائبل ایریاز ہیں جو امریکہ کے بقول جو شاید افغانستان کے نزدیک ان کو نرچر کرتے ہیں, ان ملیٹنٹس کو جو افغانستان میں کاروائی کرتے ہیں, میرا سوال آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کیوں کر افیکٹو ہوگا ایسا کوئی بھی الائنس جب وہ پاکستان کے اندر ڈائریکٹلی نہ آپریٹ کر سکتے ہیں اور نہ غالباً پاکستان انہیں یہ الاؤ کر سکتا ہے, تو یہ کیسے آپ کے خیال میں مددگار یا سازگار ہو سکتا ہے وار اگینسٹ ملیٹنسی میں؟
اس دورے میں ایک اہم بات سامنے آیا ہوا ہے, وہ یوں ہے کہ اشرف غنی احمدی نے کہا ہوا ہے کہ افغانستان کا جنگ جو ہے, جھگڑا جو ہے وہ نیشنل جھگڑا نہیں ہے, وہ انٹرنیشنل ہے. اس کی نام لیے بغیر انہوں نے یہ اشارہ کیا ہوا ہے, اس کی انگلی پاکستان کی طرف جاتی ہے. اور دوسری جانب انہوں نے وزیرستان فاتح اور وہاں پہ ڈیورن لینڈ کی قریب جو لوگ رہتے ہیں وہاں کی جھگڑے کا بھی ذکر کیا ہوا ہے اور کہا کہ وہاں پہ بھی جھگڑا چل رہا ہے. تو اسی یہ ظاہر ہوتا ہے, یہ پہلی بار ہے اس بات پہ ابھی تک آپ لوگوں کی نوٹس میں ہوگا, یہ پہلی بار ہے جو اشرف غنی احمد اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ جھگڑے کو منتقل کرنے کی ایک کوشش بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے آ جائے, تاکہ یہ میڈیا میں آ جائے. اور انہوں نے یہ بات بھی کیا ہوا ہے کہ وہی جھگڑا جو ہے وہ سامنے نہیں آتا اور وہ میڈیا میں نہیں آتی, تو مقصد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی طرف دنیا کی یا میڈیا کی رخ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں. دوسری جانب اگر وہ انڈیا سے مدد مانگتے ہیں تو ظاہر ہے وہ انڈیا سے آرمی تو نہیں منگوا لیتے, تو وہ انڈیا سے اپنی آرمی کے لیے وسائل منگوا رہا ہے, وہ انڈیا سے مدد منگوا رہا ہے, وہ انڈیا سے پیسے مانگ رہا ہے جو کہ وہ دے رہے ہیں. اور اگر جہاں تک لوگوں کے تعلق ہے, بدقسمتی سے گزشتہ ایک اور دو سال میں پاکستان کے خلاف افغانستان میں نفرت اٹھ چکا ہے, لوگ نفرت کر رہا ہے, وہی محبت نہیں رہ گیا.
ٹھیک ہے, میں اس نفرت کی وجہ جاننا چاہوں گا اگلے سیگمنٹ میں. دیر آر مور دین آلموسٹ اراؤنڈ 16 ملین یا 1.6 ملین جو آفیشلی افغانستان کے پناہ گزین ہیں, پاکستان کے اندر موجود ہیں. پاکستان اپنے طور پہ کہتا ہے بڑی مدد کی ہے, لیکن یہ نفرت کیوں ہے؟ اس پہ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس سے تھوڑا سا لنک بھی ہے. اس کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, آپ کا انالیسس, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نیا اسٹریٹجک کوئی کوئلیشن بظاہر بنتا ہوا نظر آتا ہے, پشپندر صاحب کا بھی یہی خیال ہے اور ہمارے ساتھ میر وائز افغان, وہ بھی یہ سمجھتے ہیں. اگر یہ ایزیوم کر لیا جائے کہ یہ بن بھی رہا ہے تو یہ آپریٹ کیسے کرے گا؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پاکستان اسپیشلی کوئی ایسا کوئلیشن جو لیڈ بائی انڈیا ہو اور وہ نہ تو سرجیکل اسٹرائکس کر سکتا ہے. پاسبلٹیز ہیں کیا, کیونکہ اس سے پہلے یہ بات خبروں میں تو آتی رہی ہے, اور کیا وہ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ملیٹنسی کے خلاف اس جنگ میں؟
آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھائے. دیکھیے, میرے خیال میں انڈیا کے جب ایک بچے نے اسٹریٹجک پلان کھینچا, اپنی قابلیت اپنی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
برگیڈی صاحب میں معافی چاہتا ہوں, آپ کی آواز بہت کٹ کے ہم تک پہنچ پہ رہی ہے. جی اب بہتر ہے.
جتنی مرضی انڈیا کی اچھی نیت ہو, بغیر پاکستان کو انوالو کیے ہوئے اس کا کوئی حل نہیں نکل سکتا. ایک بات یہ بالکل واضح ہے. اور
جی بریگیڈیئر صاحب, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ہم آپ کو ری ڈائل کرتے ہیں, دوبارہ آپ کا نمبر ملاتے ہیں, آپ کی آواز ہم تک صحیح نہیں پہنچ پا رہی. پشپندر کمار صاحب, آپ اس کو سم اپ کیجیے گا. نیا کوئلیشن, نیا اتحاد, اگر جس میں بھارت کا کلیدی یا قائدانہ کردار ہو, لیڈرشپ رول ہو اس کے اندر, वो कितना एक्सेप्टेबल होगा पाकिस्तान के लिए, उसकी मॉडेलिटीज क्या होंगी उसको आगे बढ़ाने की?
देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि भारत और यूएस के बीच में वॉर ऑन टेरर में भारत शामिल नहीं होने जा रहा। भारत का सारा फोकस इस वक्त पाकिस्तान है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर भारत कोई एक्शन करे तो उसमें अमेरिका और रूस की हिमायत हासिल हो उसको। लिहाजा जो अफगानिस्तान में टेरर है उसको वो साबित करने में कामयाब हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हक्कानी ग्रुप है, जिसको वो कहते हैं कि आर्मी की शय मिली हुई है, उसको उसने इस तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी टेरर फैला रहा है और भारत में भी फैला रहा है। तो अगर आप इसको कोई नई इक्वेशन देखते हैं तो मैं उसको नई इक्वेशन नहीं मानता, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिला हुआ था वॉर ऑन टेरर पे, वो उसको रिप्लेस करने नहीं जा रहा भारत। अब आप देखिए कि 18 तारीख को भारत के वजीर दाखला, मुझे पिछले 20 साल की तारीख में याद नहीं है कि भारत का वजीर दाखला 5 दिन के लिए रूस की दौरे पर हो और फिर उसके फौरन बाद 7 दिन के वो अमरीकी दौरे पर जा रहा हो। तो ये मैसेंजर का काम कर रहे हैं राजनाथ सिंह, जो भारत के वजीर दाखला हैं, वो वहां मैसेज ले जाने जा रहे हैं। अगले महीने पुतिन इंडिया आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो भारत के लिए एक लगातार एक तशवीश का मामला रहा है टेरर को लेकर के, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत का जो है वो कश्मीर का भी मामला है, उसमें भी वो अलग थलग कोशिश कर रहा है। और जो भी कुछ कश्मीर में भारत एक्शन ले रहा है, मैं समझता हूं कि अमेरिका की और रशिया की उसमें एक साइलेंट सपोर्ट भी है। लिहाजा ऐसे में भारत बहुत डिसाइसिव एक्शन कश्मीर में भी ले रहा है। जिस तरीके से पीओके का इशू बनाया गया है पूरे मुल्क के अंदर, उसको लेकर के एक जिसे कह सकते हैं कि प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो अमेरिका की मदद भारत लेना चाहता है सिवाय वहीं तक, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर के वो कोई वॉर ऑन टेरर पे लड़ाई लड़ने जा रहा हो, ऐसा भारत में नहीं माना जा रहा।
जी, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र कुमार साहब, सीनियर साफी तजयकार, आप नई दिल्ली से हमारे साथ थे। हमारे साथ हमारे दोनों बाकी मेहमान रहेंगे, उनको हम अगले सेगमेंट में भी इंगेज करना चाहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान के पनाहगुज़ीन, उनकी पाकिस्तान से जबरदस्ती या जबरी वापसी, उसके ऊपर बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीमें क्या कह रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर ऑब्लिगेशंस क्या हैं, एक ब्रेक के बाद।
आवाज दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी
पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گل رخ ڈین کرافٹ اور ہمارے انجینئر ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیم میں اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے افغان پناہ گزینوں کی پاکستان سے زبردستی واپسی پچھلے دنوں میں پاکستان کی پالیسی پاکستان کی وزارت داخلہ نے جو خاص طور پہ پالیسی چاک آؤٹ کی اس کے مطابق بڑے سخت الفاظ میں باور کرایا گیا کہ وہ پناہ گزین جو لیگلی مقیم ہیں ان کو فوری طور پہ واپس جانا ہوگا اور ساتھ ساتھ جو لیگل ہیں ان کی بھی واپس ان کے اپنے ملک افغانستان واپسی کا عمل جو ہے وہ تیز کیا جائے گا۔ اس ریفرنس میں پہلے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی، وزیر اعظم میاں نواز شریف نے تقریباً پچھلے ہفتے اس میں مزید 3 مہینے کی وسعت دی ہے۔ اب عالمی ادارے پہلے بھی اس پہ بات کر رہے ہیں اور اب بھی آج ایک بڑی تنظیم ہے انسانی حقوق کی ہیومن رائٹس واچ، اس نے بھی پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا جو عمل ہے اس میں زبردستی کا مظاہرہ نہ کرے۔ تنظیم کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا جس میں پاکستان سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کے پاکستان کے اندر قیام کی جو مدت ہے اس میں کم از کم دسمبر 2017 تک توسیع کرے۔ پاکستان کیا اس مطالبے پہ عمل درآمد کر سکتا ہے؟ ہیومن رائٹس واچ کی جانب سے یہ مطالبہ آیا ہے، کیا اس کے بعد آفیشیل یو این ایجنسیز کی جانب سے بھی یہ مطالبہ آ سکتا ہے؟ پرائم منسٹر جو پہلے مارچ تک ایکسٹینڈ کر چکے ہیں ان سے مزید 9 مہینے کی ایکسٹینشن مانگی جا رہی ہے، کیا یہ ممکن ہے، کیا جا سکتا ہے؟ اور پاکستان کی جنرلی بھی اوبلیگیشنز ہیں کیا ان پناہ گزینوں کو اپنے ہاں رکھنے کی، اپنے ہاں ٹھہرانے کے لیے؟ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میر وائس افغان صاحب پاکستان افغان افیئر کے ایکسپرٹ ہیں۔ میر وائس افغان صاحب، آپ یہ بتائیے گا کتنا آپ کے خیال میں یہ حساس معاملہ ہے پناہ گزینوں کی واپسی کا، اور میں اس ریفرنس میں آپ سے وہ بھی پوچھنا چاہوں گا جو پہلے آپ بات کر چکے تھے کہ پاکستان کے لیے آپ نے نفرت کا لفظ استعمال کیا، میں ناپسندیدگی کا کہتا ہوں کہ افغانستان کے اندر زیادہ بڑھ چکی ہے کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان تو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے لاکھوں افغان پناہ گزینوں کو اور پاکستان کے اپنے بقول پرائم منسٹر کے بقول اپنے بھائی افغان بھائیوں کے لیے اپنے بازو کھولے ہیں، اپنی گھر اپنی سرزمین اوپن رکھی ہے، اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ہمیشہ سے اور تاریخی طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان گیپ بھی ہے، عدم اعتماد بھی ہے اور ناپسندیدگی بھی ہے، کیوں؟
میری لینگویج کو میں نہیں کرنا، سوری فور دیٹ، ہاں ناپسندیدگی اچھی لفظ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت سارے افغان مہاجرین رہ چکا ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہیں، وہاں سے بڑھ کر کے جا چکا ہے، افغانستان بڑے عہدوں پہ ابھی کام کر رہا ہے، انٹرنیشنل وائز وہ بڑے عہدوں پہ کام کر رہا ہے، یہ افغان گورنمنٹ بھی مانتے ہیں، افغان عوام بھی مانتے ہیں اور سب۔ اب بات یہ ہے اگر کوئی کسی مہمان کو لاتے ہیں اور وہ سب کچھ دے کر پھر گھر سے بے عزتی سے نکال لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہی ناپسندگی جو ہے وہ تو بڑھ جاتے ہیں۔ اب پاکستان سب سے زیادہ جو پاکستانی حکام پہ اعتراض ہے وہ یوں ہے کہ آپ بے شک نکالے افغانوں کو لیکن بے عزت نہ کرے۔ آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھا ہوا ہے اور وہاں پہ بہت سارے کچھ افغانوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کہ انسانی تاریخ میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک نکالے، اگر پاکستان کا پالیسی یہ ہو تو نکالے، لیکن واضح پالیسی اب بھی نہیں ہے، یہ ایک پریشر کی طرح یوز کرتے، آج نکال لیتے کل پھر چھوڑ دیتے، اور جب بھی افغان گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ افغانستان کے لیے نازک مسئلہ یہ ہے کہ اس بار اشرف غنی احمد نے انڈیا میں بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمارے لیے کام کرنے کی مواقع ڈھونڈ لے تاکہ اس مہاجرین کو جب آ کر یہاں پہ انہیں کام مل جائے، اور وہ لوگ اسی میں مصروف ہے کہ خلیج میں ابھی بھیجنا چاہتے ہیں کچھ افغانوں کو، تو انہوں نے یہ کام بھی شروع کیا ہوا ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کیے افغانستان پہ بڑی بوجھ ہے اگر ایک دم نکل جائے۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں، ہاں اس یہ بھی اچھی بات ہے تاکہ جلد سے جلد یہ نکل جائے، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ اس جنجال سے جان چھٹ جائے افغانستان کا بھی اور پاکستان کا بھی۔ اب جہاں تک مہاجرین کی تعلق ہے کہ وہ کیوں اپنی مرضی سے جانا نہیں چاہتے، اب اگر ایک بندہ وہاں پہ پیدا ہوا ہے، 30 سال اس کا عمر ہے یا 40 سال اس کا عمر ہے، اس کو ایک بار آپ ایک چیز کی طرح نکال کر کے پھینک دیتے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔
انڈرسٹینڈیبل ہے، بالکل ظاہر ہے، اس نے افغانستان دیکھا نہیں ہے، وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے، وہ کلچرلی سوشلی پاکستانی ہے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے اس انوائرمنٹ میں جانا۔ تو کیسے اس کا سلیوشنز کیا ہیں یہ مجھے ایگزیکٹلی معلوم نہیں، بریگیڈیئر عمران ملک صاحب آپ بتائیے گا، کس حد تک پیشنٹ ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کو، پاکستان کی پالیسی کو ٹورڈز افغانستان کے جو پناہ گزین ہیں ان کے لیے، اور ابھی یہ جو مطالبات آ رہے ہیں بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ان کو آنر کرے گا؟
اچھا دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ افغان ریفیوجیز کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی سوسائٹی جو ہے کافی پیرالائز ہو گئی ہے کلاشنکوف اور ڈرگز کلچر کے ساتھ، پاکستان کی اکانومی، انوائرمنٹ، اکالوجی، لا اینڈ آرڈر، ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹرانسپورٹ، سب چیزیں ہماری جو ایسپیکٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے وہ افیکٹ ہوئے ہیں اسے۔ تو آپ اس کو باتیں چھوڑ دیں، وہ تو بحثیت ایک ہمارا فرض تھا کہ یہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کی دیکھ بھال کی، ان کو ریفیوج دی۔ ایک بات میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 1.6 million رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں اور تقریباً اتنے ہی 1.5-1.6 million انرجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں، تو یہ مل ملا کے کوئی تقریباً 3 million پلس بن جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی اکانومی پہ۔ اب پاکستان کو انٹرنیشنلی کوئی اتنی زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ان کو سسٹین کرنے کے لیے، پاکستان کی اپنی کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ ان کو سسٹین کر سکے۔ ان کا پریشر جو آ رہا ہے ہمارے اسکولس کے اوپر، ہمارے ہاسپٹلس کے اوپر، ہمارے انفراسٹرکچر کے اوپر، روڈ کے اوپر، ہاؤسنگ کے اوپر، وہ اب بجا سے باہر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی اپنی آبادی جو ہے وہ بھی کافی بڑھتی جا رہی ہے۔
صحیح،
ہم نے تو افغان مہاجرین کو جو کہ ہمارا پرانا ہسٹوریکل یا اسلامک اگر آپ کہیں رول رہا ہے انصار اور مہاجرین کا، اس اسپرٹ کے اندر ہم نے ان کو ایکسپٹ کیا تھا اور بہت عرصے تک جو ویسے بھی رہے ہیں۔ بہرحال جب سے جو امریکن جدھر آئے ہیں اور یہ جنگ نے دوسرا رخ اختیار کیا ہے سوویت یونین کے جانے کے بعد، جب دوبارہ امریکن جدھر آئے ہیں اور جس وار ان ٹیرر نے دوسرا رخ اختیار کیا ہے، تو یہ افغان یہودی کیمپس جو ہیں یہ اب ان کا ایک اور رول بھی آ گیا ہے کہ افغان جو ہیں وہ ان کے جو ٹیررسٹ جو ہیں وہ مسکرینٹس جو ہیں وہ بارڈر کراس کرتے ہیں آتے افغان ریفیوجیز کیمپس کے اندر وہ پناہ حاصل کرتے ہیں, یہیں سے ان کو فیسلیٹیٹرز کولیبوریٹرز ملتے ہیں اور یہی لوگ پھر آگے چل کر اور جو ان فیسلیٹیٹرز اور کولیبوریٹرز پاکستان میں بھی شامل ہیں وہیں پہ پھر آگے چل کر یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان نے کہا جی کہ ہم ڈیورن لائن کے اوپر جو ہے یہ گیٹ لگائیں گے اور کوئی بغیر ڈاکیومنٹیشن کے کراس نہیں کر سکے گا, اس بات پہ بھی ان کو اعتراض ہے, اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پھر پاکستان کے قانون کے مطابق رہے ہیں, یہ تو جعلی شناختی کارڈ بنوا رہے ہیں, جعلی پاسپورٹ بنوا رہے ہیں, جعلی ڈاکومنٹس کے اوپر سرکاری نوکریاں لے رہے ہیں اور جو نوکریاں پاکستانیوں کو ملنے چاہیے وہ یہ لوگ لے رہے ہیں. تو ان کا ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا ایشو ہے, یہ اتنی آسانی سے حل نہیں ہوگا. میں یہاں پہ بالکل 100% ایگری کرتا ہوں کہ افغان ریفیوجیز کی ڈگنیٹی, ان کی عزت, ان کا وقار, ان کی انا بالکل مجبور نہیں ہونی چاہیے, ان کو عزت اور وقار کے ساتھ واپس جانا چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیں ہیلپ کرنا چاہیے, پاکستان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے کہ ایک تو ان کو وہ رکھ سکے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ اتنے آنریبل طریقے سے ہو, اتنی ڈگنیٹی کے ساتھ ہو کہ یہ بھی خوش ہو کہ ہم واپس اپنے گھر جا رہے ہیں. ایک آخری بات میں آپ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یو این والے اور جتنی بھی یو این کی جو ایجنسیز ہیں وہ بہت احتیاط کر رہی ہیں پاکستان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر, تو ان کو لیڈ لینی چاہیے کینیا اور صومالیہ کے ریفیوجی کرائسس سے. اس نے یہ کیا تھا کہ جب صومالی ریفیوجی کینیا میں آئے تو انہوں نے صومالیہ کے اندر ہی ریفیوجی کیمپس بنائے تھے اور یو این نے ان کو مینیج کیا تھا. تو میرے خیال میں اگر پاکستان کی کیپیسٹی سے یہ بڑھتے جا رہے ہیں ابھی فار وٹیور ریزن, اکانومی ہو جائے یا لا اینڈ آرڈر ہو جائے یا ٹیررزم ہو جائے, تو یو این کو افغانستان کے اندر یہ ریفیوجی کیمپس اسٹیبلش کرنے چاہیے اور ان کو وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کر ان کو مینیج کرنا چاہیے. پاکستان کی تو بہت بوجھ ہے, ہم چاہیں گے کہ عزت کے ساتھ یہ لوگ.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب, ممتاز ڈیفنس اینالسٹ پاکستان سے آپ ہمارے ساتھ تھے. میر وائز افغان آپ نے لندن سے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ہم ایک مختصر سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ ایک بار پھر پاکستان کے اندر آنر کلنگ یا عزت کے نام پہ ہلاکتیں قتل, اس کا ہم جائزہ لیں گے. کیا محرک آتے ہیں اس کے باوجود کہ لیجسلیشن بھی ہمیں کسی سطح پہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کے باوجود کہ حکومت اس کی حوصلہ شیک نہیں کرتی نظر آتی ہے, لیکن یہ واقعات بتدریج رونما ہو رہے ہیں. معاشرتی تبدیلی کیسے آئے گی, یہ رجحان کیسے بدلے گا, ایک بریک کے بعد. پروگرام آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے. جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے. پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گلرخ, جبکہ انجینئر ہیں ہمارے ساتھ ڈین کرافٹن. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر غیرت کے نام پہ قتل. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو گاہے گاہے آپ کو تقریباً گاہے گاہے بھی کیا کہنا چاہیے کہ اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو ہر ہفتے کم از کم آپ کو کہیں نہ کہیں رپورٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بعض واقعات ان کی شدت زیادہ ہوتی ہے میڈیا کے اندر بھی, وہ دیکھے سنے یا ان کے اوپر فوکس میڈیا کا زیادہ نظر آتا ہے, خاص طور پہ جب پنچایتوں کی صورت میں فیصلوں کے بعد کسی کو وکٹمائز کیا جائے اور عزت کے نام پہ قتل کی خود ہی عدالت لگائی جائے, خود ہی وہاں پہ منصف بن جایا جائے اور خود ہی وہاں پہ جلاد کا کردار ادا ہو کیا جائے, تو یقیناً اس کے اندر ایک نیوزی کانٹینٹ ہوتا ہے, اس وجہ سے میڈیا کے سامنے زیادہ آتا ہے. ابھی میاں چنو کے اندر جو کہ ظاہر ہے کوئی بندوبستی علاقہ ہے ہے، سیٹلڈ ایریاز کے اندر آتا ہے اور لاہور سے زیادہ دور بھی نہیں ہے جہاں پہ دارالحکومت ہے، وہاں پہ یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں خاتون کو ایک مرد کے ساتھ مبینہ طور پہ جو تعلقات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ بعض میڈیا رپورٹس کے مطابق باقاعدہ پنچایت بیٹھی، باقاعدہ لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان کو درختوں کے ساتھ باندھ کے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان میں خاتون کا شوہر اور بھائی اور والد بھی شامل ہیں۔ اس طرح کے واقعات اکثر گائے گائے رپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے باوجود کہ حکومت پاکستان، پنجاب کی حکومت، فیڈرل گورنمنٹ اور دیگر صوبائی حکومتیں بھی اس کی حوصلہ شکنی کے لیے قانون سازی کرتی نظر آتی ہیں، لیکن قانون کا خوف نہیں ہے یا اس کا احترام نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ یہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور بڑی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں؟ معاشرے کے اندر اس طرح کے جو افراد ہیں جو اس طرح کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور آنر کلنگ کے واقعات میں براہ راست ملوث ہوتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کیسی ہونی چاہیے؟ وہاں پہ کس طرح کے سماجی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے کہ تاکہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے؟ اور بالکل ایک ایسی کیمپین کی بھی ضرورت ہے کہ اگر کسی کو اس بات پہ شبہ ہو، اس بات کا اگر یقین بھی ہو کہ کہیں ہسبینڈ اینڈ وائف میں یا ریلیشن شپ کے اندر اعتماد کا رشتہ نہیں رہا، تو بھی اس کو کس انداز میں، بہتر انداز میں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جان لینا کسی صورت مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سربراہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے، ممتاز ایجوکیشنسٹ ہیں، میں انہیں سوشل سائنٹسٹ بھی سمجھتا ہوں۔ سارا احسام صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، فاؤنڈر ہیں ساؤتھ ایشین ویمن امپاورمنٹ سیو آرگنائزیشن کا یہ مخفف ہے اس کی، اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ غالباً ہر ایک ہفتے یا ہر دوسرے ہفتے اس طرح کے واقعات میں ہم آپ کو زحمت دیتے ہیں، بات ہوتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ سزائیں بھی اب تو بظاہر ہونے لگی ہیں لیکن یہ واقعات تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ آنر کلنگ کے اوپر جو قوانین، قانون سازی ہے وہ کمزور ہے، سماج کے اندر ڈسکریج کیے جانے کا عنصر نہیں ہے ایسے افراد کو، کیا وجوہات ہیں کہ یہ واقعات بتدریج اور بدستور رونما ہو رہے ہیں؟ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے۔
یہ بات یہ ہے، دیکھیے کہ یہ کلچر کی بات ہے، قانون کے مقابلے میں جو کلچرل ٹریڈیشن ہیں کئی سو سالوں سے وہ بہت اسٹرانگ ہے۔ ہمارے یہاں عورت کو دوسرے تیسرے درجے کے شہری کا درجہ حاصل ہے ہمارے کلچر میں، اور جب کسی سے بدلہ لینا ہوتا ہے یا کسی کی بے عزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کی عورتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کلچر ہمارے یہاں رواج پا چکا ہے، اور یہ جو آرڈر کلنگ کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی کلچر کا حصہ ہے۔ کبھی آج تک کسی باپ نے اپنے کسی بیٹے کو آرڈر کلنگ کے نام پہ ہلاک نہیں کیا، کبھی کسی نے مرد کو کسی آرڈر کلنگ کے نام پہ سزا نہیں دی کسی گرگے نے۔ یہ تمام نزلہ جو ہے ہمیشہ خواتین پر ہی گرتا ہے، اور عورت کو کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بدلہ لیں گے، کسی دوسرے سے بدلہ لینا ہے تو اس کی عورت کو بے عزت کر دیا جائے۔ تو قانون کی بات نہیں ہے، یہ کلچر کی اور ٹریڈیشن کی بات ہے، اور یہ سینکڑوں سال پرانی ٹریڈیشن چل رہی ہیں جہاں عورتوں کو غلام کا درجہ حاصل تھا۔ پہلے عرب میں ہم نے سنا ہے کہ اسلام سے پہلے زندہ دفنا دیا کرتے تھے، بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو اب روز کھاتے ہیں ماتے ہیں، یہ بھی گوری سے چل رہا ہے۔ اور کوئی اس نہیں، اور اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں، جو جماعتیں ہیں، جو گروپ ہیں، وہ بھی اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتے اور لوگوں کو کوئی عقل کی بات سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ سارے معاشرے کی ذمہ داری ہے، صرف قانون سے کام نہیں چلتا۔ قانون تو حکومتیں کئی دفعہ بنا چکی ہیں، ایک تو قانون کی عملداری نہیں ہے پاکستان میں، بہت کم ہے۔ دوسرے یہ ہے، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قانون ہے قصاص کا، اس میں رشتے دار ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں جس نے آنر کلنگ کے نام پہ عورتوں کو کٹل کیا ہوتا ہے اپنے گھر کی. تو یہ تمام ہیں, یہ سوشل سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں ہمارے,
اس سوشل سسٹم کا انفارچونیٹلی حصہ ہیں. ہمارے ساتھ ہیں سارا احسام صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیو کی. سارا, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کیا دیکھتے ہیں, کیا سماجی تبدیلیاں ایسی ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف تو لیجسلیشن ہے, دوسری طرف کن سماجی تبدیلیوں کی ضرورت ہے جس سے اس طرح کے رجحانات کی حوصلہ شکنی ہو؟
السلام علیکم جی. فرسٹ آف آل تو میں اس ٹاپک پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ کمپلیٹلی ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. کسی کو بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کی جان لینے کا.
بالکل درست.
اور روٹ کازز جو ہمارے یہاں پہ, بیکاز اٹ از اے تھرڈ ورلڈ, پاکستان از اے تھرڈ ورلڈ, یہاں پہ آپ کے اوپر سوشل پریشر بہت ڈال دیا جاتا ہے. ایٹ گیٹ کے اتنا بڑا مسئلہ ہوتا نہیں ہے جتنا کہ یہ محلے دار اور یہ جاگیردار وغیرہ مل کے بنا دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد, لاہور وغیرہ اس طرح کی جگہوں پہ اتنا یہ نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ اس قسم کا نظام کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. آپ جب تک لوگوں کے اندر نہ ہمارا مذہب نہ ہمارا لا اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو بھی یو ٹیک دیئر لائف, آپ کسی کو بھی جان سے نہیں مار سکتے.
Exactly.
ہر انڈیویجول کا, اگر آپ مذہب میں دیکھیں, اگر آپ لا میں دیکھیں, دونوں طرف عورتوں کو ایکول رائٹ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی گھر میں کانفلکٹس ہیں یا ایسا کچھ ہے, لوگوں کا, ارد گرد کے لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں پڑھ کے اس کو ریزالو کریں, نہ کہ یہ کہ آپ اس کو ہائٹ دیں.
صحیح. میں آپ کو ایک چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ سنوانا چاہتا ہوں. فوزیہ وقار صاحبہ چیئر پرسن ہے پنجاب کے کمیشن برائے حقوق نسواں کی, وہ کیا کہتی ہیں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے؟
کبھی بھی قوانین جو ہیں وہ خود سے پورے نہیں ہوتے, کافی نہیں ہوتے. جو سماجی تبدیلی آنی ہوتی ہے وہ اس کا ایک ساتھ ساتھ پیرلل چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے آگاہی, اس کے لیے خاص طور پہ جو آگاہی کی جو مہمیں ہوتی ہیں وہ چلانی, اور اس کو معاشرے کو اس کو کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے. تو جب تک یہ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گی کہ قوانین ان کا اطلاق اور ساتھ ساتھ معاشرے کی تبدیلی نہیں آئے گی, تب تک یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی.
جی ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور اینگل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جیسے ابھی سارا نے بات کی کہ فیوڈلز, جاگیردار, یہ کافی حد تک یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے اس کے پیچھے. میرے سامنے کوئی ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے, لیکن میں بھی پنجاب اور خاص طور پہ رورل پنجاب سے میرا تعلق ہے, اور میں جس طرح کی شواہد ہیں یا قرائن سامنے بتاتے ہیں ڈیٹا نہ ہونے کے باوجود کہ فیوڈلز میں اسپیشلی بڑے جو جاگیردار ہیں ان کے اندر بذات خود اپنی فیملیز کے اندر آنر کلنگ کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہوں گے, بہت کم ہوں گے. تو کیا ایسی سماجی ڈویژن بھی ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی خاص مالی یا حیثیت کے لوگ کچھ زیادہ ایموشنلی ریئیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس عزت ہی سب سے بڑی چیز ہے, اس کو کوئی داغ لگ گیا ہے ان کے بقول, کیا وجہ ہے؟ یہ بھی کوئی فیکٹر ہے امپورٹنٹ آپ کے سامنے؟
تو اس لیے نہیں ہے ایسے واقعات, لیکن کے یہاں عورتیں جو ہیں وہ اتنی دبی ہوئی ہیں اور ان کو جو حیثیت حاصل ہے اس میں ان کو مکمل طور پہ ایک غلام کسی کیفیت حاصل ہوتی ہے, لہذا وہ ان کو کوئی ایسی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اس قسم کی آزادی حاصل کر سکے جس میں معاشرتی طور پہ الزام لگے کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ خاندان کی بے عزتی کا سبب بن گئی ہے. اس لیے فیمل معاشرے میں ہمیں یہ چیزیں کم نظر آتی ہیں. ہمارے یہاں جو مڈل کلاس ہے اس کا جو مورالٹی ہے اس پہ جو چھاپ ہے مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کی, اس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ شہری علاقوں میں مڈل کلاس میں اور لوور مڈل کلاس میں یہ ہمیں زیادہ نظر آتا ہے. جہاں تک قانون کی بات ہے, یہ مسئلہ قانون کا نہیں ہے, قانون تو موجود ہے. کہ آپ کسی کو بھی قتل کریں تو اس کے لیے قانون موجود ہے, لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ کلچر اور سوشل رہا ہے. اور اس میں ایک مثال یہ ہے ہمارے یہاں کہ جب ہم کسی کی بے عزتی اپنے کسی مخالف کی دشمن کی کرنا چاہتے ہیں اور اسے گالیاں دیتے ہیں,
جی ہاں, ماں بہن کی گالیاں,
اس کے گھر کی عورتوں کو انوالو کرتے ہیں,
جی ہاں بالکل,
اور ان کو ہم تذلیل کرتے ہیں ان کی, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس خاندان کی یا اس گھر کی بے عزتی کر دی جس سے گھر کی عورتوں کو ہم نے اس طرح بدنام کیا. تو یہ تمام مسائل جو ہیں ان میں میڈیا کا رول بھی بہت اہم ہے, پولیٹیکل پارٹیز کا رول بہت اہم ہے, کسی کے ایجنڈے پہ یہ نہیں ہے. ایکوالٹی کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لوگ, لیکن سوشل ایکوالٹی حاصل نہیں ہے. ایکول رائٹس دینے کی ضرورت ہے, اور جیسا میں نے کہا کہ آج تک کسی باپ نے, کسی عزیز رشتے دار نے کسی مرد کو آنر کے نام پہ قتل نہیں کیا, ہمیشہ عورت اس کا نشانہ بنتی.
جی اچھا سارا, آپ یہ بتائیے گا اس کو ڈیل کیسے کیا جانا چاہیے, کس طرح کی سوشل چینجز لانے کی ضرورت ہے, اس میں میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے, اور خاص طور پہ جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ کس نوعیت کی کیمپین چلائیں تاکہ عام آدمی کے جب تک ذہن نہیں تبدیل ہوتا ہے یہ واقعات بھلے قانون سازی ہوتی رہے یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے.
میں تو دیکھیں اس بات کے اوپر یہ کہوں گی کہ آپ جتنا ہو سکے اس چیز کو ڈسکریج کریں. ہمارے میڈیا والوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کو جتنا ہو سکتا ہے ڈسکریج کریں. ان کو ڈو ناٹ لیٹ دم ہیو این ایزی اسکیپ. اگر آپ ایک دو لوگوں کی ایگزامپل نہیں بنائیں گے تو ایوری بڈی ول جسٹ واک اوے وت اٹ. دیکھیں آپ ہمارا مذہب دیکھ لیں, آپ ہمارا لا دیکھ لیں, کسی بھی جگہ پر یہ اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے ان کانفلکٹس کے اوپر یا آنر کے نام پہ آپ کسی کو بھی جان سے مار کے, یو کین ناٹ جسٹ واک اوے وت اٹ. ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, پرسنل ہلکی سی رائیولری اگر ہوتی ہے, اویئرنیس اتنی نہیں ہے, ریسورسز اس قسم کے نہیں ہے, اگر کوئی بولنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پورا پریشر ڈال کے بند یہاں پہ چپ کرانے کی کوشش کی جاتی ہے, سنبھال دیا جاتا ہے.
اور حالیہ جو تبدیلیاں آئی ہیں جس میں اس طرح کے آنر کلنگ کے کیسز کے اندر اسٹیٹ در حقیقت مدعی بنتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہرحال ڈسکریجنگ فیکٹر ہوگا ان ذہنوں کے لیے جو اس طرح کی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتے ہیں؟ یعنی ریاست اس میں مدعی بنتی ہے, نہ صرف یہ کہ اگر آنر کلنگ میں بھائی نے بہن کو قتل کر دیا ہے تو باپ مدعی بنے اور بعد میں صلح کر لے یا معاف کر دے, تو معافی کا جو اس طرح سے اختیار ہے وہ چونکہ ریاست کے پاس آیا ہے تو اس سے حوصلہ شکنی نہیں ہوگا.
آپ معافی کسی انسان کی جان لے کر, آپ کوئی بھی معافی کا انصر اس میں ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایون اگر باپ بھی معاف کر دیتا ہے تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ اس کے اندر آپ کو اتنے اسٹرکٹ لاز ہونے چاہیے کہ آپ کسی بھی طرح سے ان کو واک اوے مت کرنے دیں اس چیز سے. آپ ایون اگر باپ نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا, آپ یہ نہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی ہماری ایک بہت بڑی ماڈل تھی جن کو کہ اسی طرح آنر کلنگ کے نام پہ انہوں نے مار دیا. ٹھیک ہے, بعد میں باپ نے بچوں کے ساتھ صلاح کر لی, کیس کلوز. ان چیزوں کو آپ جب تک ڈسکریج نہیں کریں گے یہ چیزیں کنٹینیو کرتی رہیں گی. ان کے اوپر ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے کہ جی تم لوگوں کی بہنیں یہ کر رہی ہیں, سوشل پریشر دیا جاتا ہے جس بندے نے نہیں کرنا وہ بھی اس طرح کی حرکت کر جاتا ہے. صرف عورت کیوں, اور کیا ہر چیز ون سائڈڈ ہوتی ہے؟
Exactly. بہت شکریہ آپ کا سارا. ہر دفعہ سارا احسام آپ نے ہمیں جوائن کیا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر فاؤنڈر ایٹ ساؤتھ ایشین وومن امپاورمنٹ, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو دو منٹ کے لیے ہم مزید زحمت دیں گے, ایک جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر میں آپ کے کوئی کمنٹس یا انالیسس چاہوں گا چند سیکنڈ کی بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے. مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ گل رخ. اور پروگرام یہ آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن رہی ہیں. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ہم انالیسز لیں گے اقوام متحدہ کی اس رپورٹ پہ جس میں یہ بتایا گیا ہے, جمعرات کو یہ رپورٹ جاری ہوئی, کہ کم از کم 3.7 million بچے ان پناہ گزینوں میں شامل ہیں جو دنیا بھر میں اس وقت ایسے افراد یا ایسے خاندان نقل مکانی پہ مجبور ہیں. بہت بڑی تعداد خاص طور پہ شام سے مختلف ملکوں کا رخ کر چکی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر افغانستان سے بہت سارے لوگ آ چکے ہیں. جہاں جہاں شورشیں ہیں, جہاں جہاں مسائل ہیں, وہاں پہ پناہ گزینی یا نقل مکانی کا سلسلہ ہمیں نظر آتا ہے. اور 3.7 million یعنی 37 lakh بچے ایسے ہیں جو اسکول جانے کی عمر میں ہیں لیکن چونکہ وہ ایک ٹرانزیشن میں ہیں اور لیکن چونکہ وہ نقل مکانی کے عمل میں ہیں وہ اسکول نہیں جا پا رہے ہیں. اس کو بہت بڑا انسانی بحران ہے. اور خاص طور پہ تعلیم جو انسان کا, ہر فرد کا, ہر شخص کا بنیادی حق ہے, اگر اسے محروم رکھا جائے تو جو بریڈ جو معاشرے کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے, وہ کتنی امیچور ہو سکتی ہے, وہ کتنی انکرافٹڈ ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا ازالہ کیسے کیا جانا چاہیے ہے, انالیسز کریں گے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معروف ایجوکیشنسٹ ہیں, انالسٹ ہیں اور سابق سربراہ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب, اوور ٹو یو. کیسے یہ بہت بڑا فگر ہے, 3.7 million ریفیوجی بچے اسکولوں سے باہر ہیں.
بالکل ٹھیک ہے یہ, اور اس میں ہمیں جو تاریخ میں سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی علاقے میں وائلنس ہوتی ہے اور وہ جنگ کی صورت میں ہو, خانہ جنگی کی صورت میں ہو یا کوئی نیچرل کلیمٹی ہو, اس سے سب سے زیادہ متاثر بچے ہوتے ہیں. تو جن بچوں کا ذکر کیا ہے آپ نے اس رپورٹ میں, اس میں جو حالات ہیں ان ملکوں کے, اس میں پاکستان بھی شامل ہے کیونکہ یہاں 25 لاکھ افغان مہاجرین ابھی تک موجود ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں ظاہر ہے, اور ان کو وہ فیسلٹیز حاصل نہیں ہے جو اپنے وطن میں حاصل ہو سکتی ہے. وہ بے گھر ہوئے ہوئے ہیں, وہ ٹینکوں میں رہتے ہیں یا وہ ایسے کاموں میں مصروف ہیں جو بچوں کے لیے یقیناً مناسب نہیں ہے. پاکستان میں ویسے بھی چائلڈ لیبر کا پرابلم بھی بہت بڑا ہے, اور جو بچے اسکول نہیں جاتے, جو جاتے ہیں وہ بھی 45% بچے جو ہیں وہ پرائمری کمپلیٹ کرنے سے پہلے ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. یہ تمام فگر جو ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے ملکوں کی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, خاص طور پہ انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں, ان میں پولیٹیکل پارٹیز کے پروگرام میں ان چیزوں کو اہمیت حاصل نہیں ہے. پاکستان کا اگر میں مثال دوں تو ہماری قوم جو ہے وہ سب سے زیادہ بولنے والی قوم ہے, اور اس میں ٹاپ پہ ہمارے سیاستدان ہیں, ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں, ہر قسم کے دعوے کرتے ہیں, لیکن عملی طور پر اس کا مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آتا.
Exactly.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی اگر سوشل ترقی دیکھنی ہو اور سوشل ریسپانسبلٹی دیکھنی ہو وہاں کے حکمرانوں کی, تو وہاں کے بچوں کی صورتحال دیکھیں, اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کلچرلی کتنا ڈیولپ سوسائٹی ہے اور کتنی کیئر کی جاتی ہے آنے والی نسلوں کی. یہ ضروری ہے کہ اگر آپ بچوں کی دیکھ بھال اچھی طرح نہیں کریں گے تو وہ آنے والی نسل جو ہے اثر انداز ہوگی اور سارے ملک کی ترقی جو ہے وہ.
اور اس میں ظاہر ہے یہ تو گلوبل ایشو ہے, پوری دنیا کا اس میں معاملہ ہے, یعنی یہ پوری دنیا میں جو پناہ گزین بچے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. اور سامعین, ہم کوئکلی چلیں گے پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. ہمارے پاس 6 سے 7 منٹ ہیں, 2 ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں, امریکی سیاست پہ ہم بات کریں گے, لمبی تمید میں نہیں جاؤں گا. صدارتی مباحثے بڑے امپورٹنٹ ہیں, پریزیڈینشیل کیمپین کے اندر ہوا کرتے ہیں, 3 مباحثے ہونے جا رہے ہیں بہت جلد. اور ہلری کلنٹن جو کہ نمونیا کے مرض کا سامنا کر رہی تھیں, انہیں دوبارہ وہ صحت یاب ہو رہی ہیں, اور اپنی کیمپین کی طرف جا رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کیمپین جاری رکھے ہوئے ہیں، مباحثے کے اندر ایشوز کیا ہوتے ہیں، اس کی ٹریڈیشنز کیا ہوتی ہیں، کتنے غیر جانبدار ہوا کرتے ہیں، بظاہر دو ہمارے سامنے اس وقت امیدوار ہیں دونوں بڑی پارٹیوں کے، لیکن امکانات ہیں اگرچہ مشکل ہے کچھ باقی کینڈیڈیٹس کے لیے، جیسے لبرٹیرین پارٹی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ گرین پارٹی ہے، ان کے بھی رہنماؤں کی کوشش ہے کہ ان مباحثوں کے اندر وہ شامل ہو سکیں۔ کلچر کیا رہا ہے ان مباحثوں کا، کتنا غیر جانبداری سے اس کو ماڈریٹ کیا جاتا ہے، انور اقبال صاحب اس کا انالیسس کریں گے اور رشید چھٹانی صاحب ایکسپرٹ ہیں نان پارٹیزن تھنک ٹینک کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ انور اقبال صاحب
دیکھیں، یہ تو پاکستان یہاں امریکہ میں ٹریڈیشن رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ بنتا ہے، ضرور ڈیبیٹس ہوتی ہیں، لیکن اس دفعہ صورتحال ایسی ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی پریڈکشن کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے اب تک ساری پریڈکشن کو غلط ثابت کیا ہے۔ جب وہ شروع میں کہا جاتا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ کینڈیڈیٹ ہیں، شروع میں ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ پرائمری جیت گئے، پھر ان کی جو ریٹنگ تھی ہلری کلنٹن کے مقابلے میں وہ بہت ویک تھی، اور اب دیکھیے ان کے برابر کہیں کہیں آگے بھی نکل گئے ہیں۔ تو یہ ایک بات تو واضح ہے کہ تقریر وہ اچھی نہیں کرتے، ڈیبیٹ میں ہلری کلنٹن کا زیادہ امپیکٹ بنے گا اور وہ بہتر طریقے سے بات کر سکیں گی، ان کا تجربہ بھی ہے، چیزوں کو بھی سمجھتی ہیں، لیکن ایک ایسا بہرحال ایک بیس سپورٹ بیس ہے جو ہر قیمت پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہے۔
صحیح۔ تو ایک اور میں اپنے لسنرز کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اس کے لیے کمیشن ہے، سی پی ڈی جس کو کہتے ہیں، یہ ایک معیار ہے در حقیقت، اور باقاعدہ اسٹینڈرڈز ہیں جن کے تحت یہ مباحثے منعقد کرائے جاتے ہیں ایکول ٹائم دونوں امیدواروں کے لیے، اور ایشوز کے اوپر بھی اس یہ مباحثے ہوتے ہیں اور موقف لیا جاتا ہے کہ مختلف ایشوز کے اوپر کسی بھی امیدوار کی پالیسی کیا ہے۔ ڈاکٹر رشید چھٹانی صاحب، آپ کا انالیسز، یہ مباحثے کتنے اہم ہیں، ہسٹوریکلی کس بہتر انداز میں یہ ماڈریٹ کیے گئے ہیں، کتنے ایکول اپارچونیٹی ہوتی ہیں، اور کون امیدوار امیدواروں کے لیے یہ مباحثے کتنی اہمیت کے آپ میں حامل ہوتے ہیں اپنے امپیکٹ کے لیے؟
بھائی، یہ مباحثے جو ہیں وہ آبویسلی بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ امریکن ہسٹری کے اندر دو کینڈیڈیٹ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن، ان کی ان لائکیبلٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ ہسٹری میں کسی بھی نامنی کی اتنی ان لائکیبلٹی نہیں ہوئی ہے۔
صحیح۔
تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ جو ہے جس طرح کہا گیا کہ ٹرمپ جو ہے واز وے بہائنڈ، اور آہستہ آہستہ اب جو ہے جو لیٹسٹ پول آج کے ہیں یا کل آج کے پولز جو ہیں، اس میں جو ہے ٹرمپ از آئیدر لیڈنگ اور ٹائیڈ اپ وتھ ہلری کلنٹن فرام اے جنرل الیکشن پرسپیکٹو۔ تو ڈیبیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری امپورٹنٹ۔ اس میں جو ہے جو ابھی کوئی پیشن گوئی کی نہیں جا سکتی کہ کون وینر ہوگا اور کون لوزر ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی ڈبیٹس دیکھی ہیں جو کہ ریپبلکنز کے درمیان ہوئی، جس میں میڈیا نے یہ کہا کہ جو ہے وہ ٹرمپ لاس دا ڈبیٹ، لیکن جب ریزلٹس آئے تو ٹرمپ ہیڈ ون دا ڈبیٹس۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا۔ بالکل صحیح بات کہی جو جن صاحب نے پہلے کہا،
انور اقبال صاحب
جی جی، انہوں نے کہا کہ جو فیکٹس ہیں، جو ایکسپیرینس بتائے جائیں گے اور جن چیزوں پہ بات کیا جائے گا، ہلری کلنٹن ہیز ویری سالڈ بیک گراؤنڈ ان دیٹ۔ تو ہلری کلنٹن ان سوالوں کے جواب بہت اچھی طرح دے سکے گی۔ یہی ہم نے دیکھا تھا ریپبلکنز کی ڈیبیٹ میں کہ تمام کینڈیڈیٹ سوالوں کے جواب بہت اچھی طرح دے چکے تھے، لیکن جو ہے ٹرمپ پھر بھی جیت گیا۔ اب ایک عجیب سا ٹرینڈ چل رہا ہے کنٹری کے اندر، اور ایک عجیب سی صورت حال ہے جس کے پیش نظر کوئی پریڈکشن اس وقت کرنا بہت مشکل ہوگا۔
انور اقبال صاحب،
پتا چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔
انور اقبال صاحب، ایک منٹ ہے، یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس کو ماڈریٹ کرتا ہے، موسٹلی میڈیا اینکرز ہوتے ہیں، لیکن ایک کمیشن ہے جو اس کو پورا فارمولیٹ کرتا ہے، کتنی غیر جانبداری سے کرتے ہیں، کیسے وہ ٹیلی وائز ہوتے ہیں، ذرا اس کلچر کے بارے میں ہمارے لسنرز کو بتائیے گا۔
میں خیال ہے مکمل غیر جانبداری سے کرتے ہیں، اور دیکھیں آپ جس طرح ظاہر ہے ہر میڈیا جو آرگنائزیشن ہے، اس نے وہ مثلاً پچھلے جو پرائمریز کی ڈبیٹ میں اس سے پہلے سب نے ٹرمپ کے خلاف پوزیشن لی تھی، لیکن جیسے ڈبیٹ ہوئی، جب ریزلٹس آئے، پھر ریزلٹ جس طرح آئے اس طرح ہی انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا، اس کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش نہیں کی۔
کیا تیسرا پوڈیم آپ کو نظر آ سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بعض مباحثوں کے اندر تھرڈ پارٹی کے جو امیدوار ہیں نمائندگی کرتے ہیں، 20 سیکنڈ ہیں، کیا تیسرا پوڈیم لگ سکتا ہے اس پریزیڈنشل ڈبیٹ میں آپ کو نظر آ سکتا ہے؟
मुश्किल है, मेरा ख्याल है मुश्किल है,
क्योंकि
वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ से अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी पैदा होगी, बहुत तल्खी पैदा होगी।
बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला अनवर इकबाल साहब, और रशीद डॉक्टर रशीद चट्टानी साहब आपके भी हम बेहद मशहूर हैं कि आप हमारे साथ रहे। आज का प्रोग्राम जहां रंग यहां पे हम ख़त्म करेंगे। प्रोड्यूसर है हमारे साथ गुलरुख, जबकि इंजीनियर थे डेन क्रॉफ्टन। असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।